بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبلت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات محترم, ہماری گفتگو اسلامی تحریکوں کے حوالے سے ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہم اس کے تین پہلوؤں کو فوکس کر رہے ہیں, بصیرت اور شجاعت اور استقامت. اور کل ہماری بحث پہنچ گئی کچھ ولایت فقیہ تک. بنیادی طور پر ہمارا موضوع تقلید اور اجتہاد نہیں ہے, کیونکہ وہ خود ایک موضوع ہے تقلید اور اجتہاد, اور اجتہاد کی تشریح, اجتہاد کیا چیز ہے, شیعوں میں اجتہاد کیا ہے, سنیوں میں اجتہاد کیا ہے, مجتہد کون ہوتا ہے, اور تقلید کیوں ضروری ہے, تقلید کی دلیلیں کیا ہیں. لیکن یہ بات اس لیے نہیں کرائی کہ جب ہم بات کرتے ہیں فقیہ کی تو کہتے ہیں کہ فقیہ کے لیے تین طرح کی ولایت ثابت ہے, مرجعیت, قضاوت اور رہبریت. تو مرجعیت کا مطلب یہی ہے رجوع کرنا. لیکن اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں تو رجوع کرنے کے لیے, احکام شرعیت کے حصول کے لیے اگر آپ کسی سے رجوع کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی ولایت کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. جتنے لوگوں سے آپ اپنی عملی زندگی میں رجوع کرتے ہیں کیا ان سب کو کوئی خاص ولایت حاصل ہے؟ کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, بس یہ کہ ہر نئی جاننے والے کو جاننے والے سے رجوع کرنا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. قرآن کریم میں جہاں پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے, اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کو اگر آپ غور فرمائیے تو وہ دراصل اہل کتاب کے علماء کے لیے ہے, کہ وہ اہل کتاب کے علماء جو اپنے فالوورز کو ایک نبی کی آمد کی پیشن گوئی کیا کرتے تھے, وصیتیں کرتے تھے, نصیحتیں کرتے تھے, لیکن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو ان سے کہا گیا ہے, اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اپنے ان علماء سے پوچھو جو کل تک تمہیں بشارتیں دیا کرتے تھے اور ان کی نشانی بتایا کرتے تھے. تو یہاں اہل ذکر سے مراد علماء اہل کتاب ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مختلف لیول پر مختلف علماء آئیں گے. اہل کتاب کے نزدیک ان کے علماء ہیں, ہمارے نزدیک ہمارے علماء ہیں. پھر جب علماء کی بات آتی ہے تو ائمہ طاہرین سب سے بڑے علماء ہیں. تو اسی لیے معصومین علیہ السلام نے اگر کسی موقع پر فرمایا, اور ہے کتابوں کے اندر, کہ نحنو اہل ذکر, ہم ہیں اہل ذکر, ہم سے پوچھو. تو بے شک اس میں کوئی شک ہے کہ ائمہ طاہرین اہل ذکر ہیں. ائمہ طاہرین اگر کہیں پر موجود ہوں اور ان کے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہوں تو ہم کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لیں. تو یہ درجہ بدرجہ ہے, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے ایک عام عقلی اور منطقی اصول ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. ایک سیدھی سی بات ہے, ہر شعبہ حیات میں طریقہ کار یہی ہے کہ اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. تو کسی جاننے والے سے پوچھنے کے لیے اس کے پاس کسی خاص ولایت کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ہم سے بھی اگر کوئی آ کے فرض کرے نماز کے مسائل پوچھ لے, وضو کے مسائل پوچھ لے, ہمیں آتا ہوتا ہم جواب دے دیتے. کیا ہمیں کوئی ولایت حاصل ہے اس کے لیے جواب دینے کے لیے؟ کوئی ولایت حاصل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس مسئلے کا اگر ہمیں علم ہے ہم اس کا جواب دے دیں گے. تو مرجعیت کے لیے ایز سچ کسی ولایت کی شرط ہے نہیں. اگر ولایت کی شرط صحیح معنوں میں کہیں پر ہے تو وہ ہے ہی رہبریت کے لیے, وہ ہے ہی قیادت کے لیے. کیونکہ یہ معاملہ جیسے کہ کل آخر میں عرض کر رہا تھا کہ زمانۂ غیبت میں سامنے آیا کہ اب جو شیعہ ہیں اس دور کے وہ کس سے رجوع کریں اس معاملے میں. یہ جو روزانہ کے مسائل ہیں, یہ جو حوادث الواقعہ ہیں, اس کو کسی پیکیج کی صورت میں, کسی کتاب کی صورت میں, توضیع المسائل کی صورت میں, یا کسی اور فقہ کی کتاب کی صورت میں امت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. وہ جو توضیع المسائل والے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ فقہ سے رجوع کریں گے, علماء سے رجوع کریں گے. لیکن یہ معاملات وہ نہیں ہیں کہ جن کو ایک پیکیج کی صورت میں بنا کر دے دیا جائے. یہ تو وہ مسائل ہیں جو ڈے ٹو ڈے ایمرج ہوتے ہیں, ان کے لیے ڈے ٹو ڈے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اس میں تو کسی دن بھی کوئی مسئلہ سامنے آ سکتا ہے, اور جب کوئی مسئلہ سامنے آئے گا, کوئی اجتماعی مسئلہ, کوئی سیاسی مسئلہ, کوئی معاشرتی مسئلہ, فوراً اس میں ہدایت کی ضرورت ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو اسلامک سورسز کے اندر شرائط آئی ہیں وہ علم اور تقویٰ اور شجاعت ہیں, بنیادی شرائط. ہاں, علم اور تقویٰ اور شجاعت. اہل علم کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کس قدر قرآن کریم میں آیتیں ہیں. کچھ آیتیں میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, کچھ اور بھی سن لیں آپ چاہیں تو, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, وہ آیتیں یاد ہوتی ہیں, عام طور پر بچوں کو بھی یاد ہوتی ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کیا گیا ہے. یہ درجات کا جمع کا صیغہ اس کی اہمیت میں اور اضافہ کر رہا ہے. صرف نہیں کہ درجہ, بلکہ ان کے درجات میں اضافہ کیا گیا ہے. اہل علم کے درجات زیادہ ہیں عام لوگوں سے. اور اہل علم کے بارے میں کہا گیا انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ خداوند عالم کی خشیت رکھنے والے, خوف خدا رکھنے والے اگر واقعی کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں. انما یخش اللہ من عباده, اللہ کے بندوں میں اگر خوف خدا رکھنے والے کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں. اور بہت کچھ ہے احادیث میں, تو اور بہت کچھ آیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, پیغمبر نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. ایک جگہ کہا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. بلکہ ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے, کیونکہ یہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے برادران کے یہاں پائی جاتی ہے, کہ پیغمبر نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل, ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو بنی اسرائیل کے انبیاء, مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کے آئیڈیل نبی تو موسیٰ علیہ السلام ہے, جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فقط دین کی تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے, صرف حلال و حرام نہیں بتاتے تھے, بلکہ انہوں نے اپنی امت کی قیادت کی اور فرعون کے ظلم و ستم کے چنگل سے اپنی قوم کو نجات دلا کے لے کر گئے, اور اپنے زمانے کے فرعون کے مقابلے پر آئے, ٹکر پہ آئے. خداوند عالم نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے مقابلے میں, کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا ہے, بے قابو ہو گیا ہے. تو پیغمبر کے وارث وہ ہیں جو اپنے زمانے کے طاغوت سے, استعمار سے, فرعون سے ٹکر لے لیتے ہیں, مقابلے پہ آ جاتے ہیں, ان کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں, ان سے گھبراتے نہیں ہیں, ان سے ڈرتے نہیں ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء تو وہ گزرے ہیں, تو پیغمبر نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یا انبیاء کے وارث ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو علم کی فضیلت میں اس قدر میٹیریل آپ کو اسلام میں ملے گا جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے. برٹرنڈ رسل ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے, وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا, پھر اس کے بعد اس نے عیسائیت کو ترک کر دیا, بے دین ہو گیا. پھر اس نے ایک کتاب لکھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن, اور اس میں کرسچینٹی پر بڑی تنقید کی. بہرحال جو باتیں اس نے لکھی ان میں ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے, رسل کہتا ہے کہ مجھے پوری کرسچینٹی کے ریلیجیس لٹریچر میں کوئی ایک سینٹینس علم کی فضیلت میں نہیں ملا. ایک سینٹینس, مجھے نہیں پتا, میں یہ کلیم نہیں کر سکتا, میں نے نہیں پڑھا اتنا لٹریچر جتنا رسل نے پڑھا ہوگا, کہ کتنی بڑی بات اس نے کر دی کہ مجھے کوئی ایک جملہ علم کی شان میں, علم کی فضیلت میں, علماء کے مقام و مرتبے پر ریلیجیس لٹریچر میں کرسچینٹی کے آئی ڈیڈنٹ فائنڈ. تو اس نے کہا ایسے مذہب کا کیا فائدہ جس میں علم کی کوئی بخت نہ ہو. تو آپ غور فرمائیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی آیتیں دیکھیں, پیغمبر کے ارشادات دیکھیں, امیر المومنین کا کلام اٹھا کر دیکھ لیں, ائمہ طاہرین کے ارشادات دیکھیں, علم کے شان میں, علم کی فضیلت میں کس قدر مٹیریل ہے. ہماری حدیث کی جو سب سے بنیادی کتاب اصول کافی ہے اس کی آپ ترتیب صرف دیکھ لیجئے. پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل, دوسرا چیپٹر ہے کتاب العلم, تیسرا چیپٹر ہے کتاب التوحید, چوتھا چیپٹر ہے کتاب الحجہ. اس کی ترتیب آپ دیکھیں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں جن میں جس کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارات, کتاب الصلاح, کتاب الزکاۃ, کتاب الصوم سے. تو علم کی اس قدر اہمیت دین اسلام کے اندر ہے, علماء کا وہ مقام اور مرتبہ ہے. تو ایک نمبر پہ جو چیز ہے وہ علم ہے, لیکن علم کے ساتھ ساتھ جرأت اور شجاعت اور شہامت. جب بنی اسرائیل در بدر کی ٹھوکریں کھا چکے اپنے نبی کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے, خدا کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے, تو بالآخر تائب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کسی خدا سے دعا کریں, کوئی ہمیں لیڈر بھیج دے. اب ان کے نبی نے کہا دیکھو خدا نے تمہارے لیے لیڈر مقرر کیا ہے, تالوت کو مقرر کیا ہے تمہارا لیڈر. انہوں نے کہا اچھا اس تالوت کو خدا نے لیڈر بنا دیا, اس کو کیوں بنا دیا, اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. زیادہ تر ہماری اپروچ یہی والی ہوتی ہے کہ یا تو کسی کے پاس مال ہو, یا کسی کے پاس بڑا عہدہ ہو, یا کسی کے تعلقات بہت زیادہ ہو, یا کوئی اچھی ڈیلنگ کر سکتا ہو حکومت کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ, ایجنسیز کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ ہمارے یہاں لیڈر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لیڈر. حالانکہ وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ ڈیلر ہوتا ہے, جو ڈیل کر سکتا ہو, گورنمنٹ سے ڈیل کر سکتا ہو, اپوزیشن سے ڈیل کر سکتا ہو, ایجنسی سے ڈیل کر سکتا ہو, پولیس سے ڈیل کر سکتا ہو, تو وہ تو ڈیلر ہے نا, وہ لیڈر کہاں ہو گیا. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے یہ کہا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو لیڈر تو ڈیل نہیں کرتا, لیڈر تو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے. لیڈر تو اپنی امت کو, قوم کو یہ درس دیتا ہے کہ تمہیں ظالم سے ٹکرا جانا ہے, مقابلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ درس دیتا ہے. وہ ہوتے ہیں لیڈر. تو ڈیلرز اور ہوتے ہیں, لیڈرز اور ہوتے ہیں, پولیٹیشنز اور ہوتے ہیں, لیڈرز اور ہوتے ہیں. ہم پولیٹیشنز کو لیڈر سمجھنے لگے ہیں. پولیٹیشنز وہ ہوتے ہیں جن کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے, پولیٹیشنز وہ ہوتے ہیں جن کی نظر اگلے الیکشن پر ہوتی ہے, لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کی نظر اگلے جنریشن پہ ہوتی ہے کہ اگلی جنریشن کا کیا بنے گا, ٹھیک ہے. اور پولیٹیشن سوچتے ہیں الیکشن کا کیا بنے گا, اس لیے وہ جوڑ توڑ, حساب کتاب, پارٹی بازی یہ کرتے رہتے ہیں. تو لیڈرشپ, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے پولیٹیشین کو لیڈر سمجھ لیا, تو तो अब वो लीडरशिप का जो मेयार है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है हर जगह। पहले तो हम समझते थे शायद हमारे मुल्क का ये हाल है, तीसरी दुनिया के मुल्कों का ये हाल है, नहीं अब तो अमेरिका के इलेक्शन में भी आपने देख लिया कि किस तरह के लीडर्स सामने आ रहे हैं। ये लीडर्स हैं, ये पूरी दुनिया को लीड करेंगे, इनके पास वो इख्तियारात आ जाएंगे कि दुनिया में जहाँ चाहेंगे फ़ौज उतार देंगे, जिस मुल्क पर चाहेंगे धावा बोल देंगे, जिस मुल्क के वसाइल पर चाहेंगे कब्ज़ा कर लेंगे, जिस हुकूमत को चाहेंगे बरतरफ करवा देंगे। इतने इख्तियारात जिस शख्स के हाथ में दिया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड देखें, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, इस हवाले से क्या है। अगर आप अमेरिका की तारीख भी उठाकर देखें तो कहाँ तो इब्राहिम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन जो उनके हीरो हैं, उस किस्म के लोग उनके लीडर्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल लीडर्स। और अब सूरत हाल ये है कि ये ट्रंप जैसे लीडर आ गए, ये लीडर बन गए। तो ये जो लीडरशिप का मेयार है वो सिर्फ तीसरी दुनिया के मुल्कों में नहीं गिरा, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये हाल हो गया है कि अब क़यादत और रहबरियत का जो मेयार है वो किस मकाम पे आके रुक गया। हिंदुस्तान के लीडर थे गांधी जी, गांधी नो डाउट एक आलमी लेवल के लीडर थे, जो भी उनके इख्तलाफ थे, कायद आजम थे और पाकिस्तान बनाने के बारे में जो उनके नज़रियात थे वो सब अपनी जगह, लेकिन बरसग़ीर के एक बड़े लीडर जो एक आलमी हैसियत रखने वाले एक महात्मा गांधी थे। तो कहाँ तो हिंदुस्तान के लीडर थे गांधी, कहाँ हिंदुस्तान के लीडर हो गया मोदी। आप सोचें ना कहाँ गया मेयार। और अपने मुल्क के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूँ कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और कहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग के बहुत सारे धड़े, और हर धड़े का लीडर आप देख लें किस टाइप का। तो जब आप पॉलिटिशियंस की बात करेंगे, जब आप उनको लीडर करार देंगे, तो आप देखेंगे लीडरशिप का मेयार कहाँ आके ठहर गया। अच्छा, अब आप आलमी तनाजुर में देख लें, अगर बात निकल आई है तो अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आलमी तनाजुर में देख लें तो लीडरशिप का मेयार कहाँ पहुँच गया। इल्मी एतबार से देख लें, या सलाहियत के एतबार से देख लें, शुजात के एतबार से देख लें, गैरत और हमियत के एतबार से देख लें, अखलाक और किरदार के एतबार से देख लें, एक उसको देखें और एक निज़ाम विलायत को देखें। एक निज़ाम विलायत को देखें कि जहाँ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसको फ़कीह होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसको फ़कीह होना चाहिए। फ़कीह का मतलब ये है कि इल्म के कम अज़ कम उस मकाम पर वो फायज़ हो कि जो क़ुरान और सुन्नत पैगंबर और तालीमात मासूमीन में इतनी दस्तरस रखता हो कि गहराई में जाके मसाइल का इस्तेमबात कर सके, गहराई में जाके मसाइल से नतायज को अखस कर सके। कम अज़ कम इतनी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ज़रूरी है, फिर वो उस लेवल पे आएगा कि जिसके इंतखाब के बारे में गौर किया जाएगा। तो मिनिमम जो है ये है। अख़लाक और किरदार के बारे में कल मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यही काफ़ी नहीं है, फ़कत क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर नहीं बनेगा, बल्कि उसके साथ साथ ज़रूरी है कि उसका अख़लाक और किरदार भी इस मकाम पर हो। भाई वो अम्बिया की विरासत का दावेदार है, अल-उलमा वरासतुल अम्बिया, तो उसके अख़लाक अम्बिया जैसे होने चाहिए। अम्बिया का जो वारिस होगा उसके अख़लाक भी तो अम्बिया जैसे होने चाहिए ना, इससे कम अख़लाक वाले को कैसे इस मकाम पर फ़ाइज़ किया जाएगा। सलावात पढ़े एक मोहम्मद वाले मोहम्मद को। कभी मैं सोचता हूँ कि आप आलमी तनाजुर में देखें आज के दौर में, कि वो लोग के जो इस निज़ाम विलायत के मुकाबले पर हैं और जो इसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमान मुल्कों में खलफशार पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों में इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं, फ़िरका वारियत को, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये जो आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए हैं, कहीं बादशाह बैठे हुए हैं, कहीं अमीर बैठे हुए हैं, कहीं अगर सदर भी बैठे हुए हैं तो वो भी सदियों से सदर ही बैठे हुए हैं, बड़े मुश्किल से कोई अल्लाह उसको हटाता है तो वो हटता है, वरना इज़्ज़त आबरू से जाने के लिए तैयार कोई होता। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका इल्म कितना है, उनका तकवा कितना है, उनकी परहेजगारी क्या है कि वो मुकाबला करेंगे और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप देखिए ना, आप गुज़िश्ता दो चार साल में अगर आप देख लें तो जो खेल کچھ لوگ کھیل رہے ہیں, عراق میں جو کچھ ان کا ایجنڈا ہے, شام میں جو کچھ ان کا ایجنڈا ہے, یمن اور بحرین میں جو کچھ ان کا ایجنڈا ہے, کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے, ہو نہیں سکتے. ان کے پاس وہ پولیٹیکل وزڈم ہے ہی نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے. کیا حیثیت ہے ان کی؟ اور جہاں بھی وہ جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ذلیل ہو رہے ہیں, ان کا ایجنڈا ناکام ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں اس نظام ولایت کی قیادت اور رہبریت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کا اصل میں مقابلہ کن لوگوں سے ہے. بہرحال جب تالوت کو اللہ نے ان کا لیڈر بنایا بنی اسرائیل کا, لوگوں نے کہا ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو خداوند عالم نے جناب تالوت کے لیے یہ فرمایا کہ بے شک اس کے پاس مال نہیں ہے, لیکن اس کے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خدا نے اس کا انتخاب کیا ہے. وَزَادَتْهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, خدا نے اسے علم اور جسم میں برتری دی ہے. علم میں برتری, علم کو ایک نمبر پہ رکھا گیا ہے, جسم کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے. یہ خود علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. علم پہلے نمبر پہ ہے, جسم دوسرے نمبر پہ ہے. جسم اس زمانے میں بہت زیادہ اہم ہوتا تھا مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ جسمانی فیکٹرز پہ زیادہ رلائی کیا جاتا تھا مقابلے میں, جنگوں میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم سے مراد یہاں پر شجاعت ہے. جسم در حقیقت شجاعت کے لیے کنایہ ہے. ورنہ ایک انسان بعض اوقات بہت لمبا چڑنگا ہوتا ہے, لیکن جب مقابلے کا وقت آتا ہے وہ یو ٹرن لے کے چلا جاتا ہے. اس کے جسم سے اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو جسم جو ہے وہ در حقیقت شجاعت کے لیے کنایہ ہے کہ قیادت کے لیے, رہبریت کے لیے علم چاہیے اور شجاعت چاہیے. علم اور شجاعت دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم کو ہر جگہ اہمیت دی گئی ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس, ملکہ سبا کے تخت کو لے کر آئے, تو ایک جن, قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک جن جو بہت قوی الجثہ تھا, اس نے کہا کہ میں لے کر آ سکتا ہوں, کیونکہ وانا قوی امین, میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں. تو میرے اندر طاقت اور قوت ہے کہ میں آپ کے اپنی اس تخت سے, اس محفل کو برخاست کرنے سے پہلے, آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لا کے حاضر کر دوں گا. کس بنیاد پہ لاؤں گا؟ کیونکہ میں قوی ہوں, اپنی قوت کی وجہ سے لاؤں گا, اور اس کے ساتھ میں امین بھی ہوں. امانت داری بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ملکہ کا تخت لے کر آئے, بیچ میں سے ایک ڈائمنڈ اٹھا کے جیب میں ڈال رہے ہیں. امین ہونا ضروری ہے نا. صادق اور امین ہمارے یہاں بھی ضروری ہیں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, لیکن ایک صاحب نے ہار کو اپنی جیب میں ڈال لیا سنا. تو قوی ہونے کے ساتھ ساتھ امین ہونا ضروری ہے. اگر امین نہ ہو تو پھر بےمانی اس کے دل میں آ سکتی ہے. تو جب اس نے یہ کہا عفریت من الجن, کہ جن میں سے ایک عفریت, ایک قوی الجثہ جن, جب اس نے یہ کہا تو وہیں پر آصف برخیہ بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو چشم زدن میں, پلک جھپکنے میں حاضر کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انہیں کتاب, علم من الکتاب حاصل تھا, کتاب کا تھوڑا سا علم ان کے پاس تھا.
محمد و آل محمد
تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ چشم زدن میں تخت کو لا کر حاضر کر سکتا تھا. تو جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہو, جس کے سینے پہ خود کتاب نازل ہوئی ہو, وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ مقابلہ اس لیے قرآن کریم میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو طاقت اور قوت پر لانے والا تھا, علم کی اس کے اوپر برتری دکھائی گئی, کہ علم کی شان اس سے زیادہ ہے, طاقت اور قوت کی شان وہ نہیں ہے. وہ مقام اور مرتبہ جو علم اور اہل علم کو حاصل ہے وہ طاقت اور قوت کو حاصل نہیں ہے. بہرحال تو تالوت کو خداوند عالم نے کیوں منتخب کیا؟ علم کی وجہ سے, علم کی بالادستی کی وجہ سے, اور شجاعت کی وجہ سے. شجاعت ضروری ہے قیادت کے لیے, رہبریت کے لیے. بہت اہم اور سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر لیڈر خود بزدل ہو، ڈرپوک ہو، مقابلہ نہ کرنے والا ہو، ایک ٹیلی فون کال آ جائے یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر یو آر ود اس اور ود آر اینیمیز، دوز ہو آر ناٹ ود اس آر اگینسٹ اس، ایک دم ٹیلی فون پہ ڈر جاتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں فلاں آدمی چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ لیں، آپ کا یہ ایئرپورٹ چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ لے لیں. تو جو اشارہ ہوتا ہے اس اشارے کے مطابق چلتے رہتے ہیں. کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ شجاعت کی کمی. پھر بعد میں فخر سے کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو اس ملک کو بچا لیا. اچھا، ورنہ ہمارا ملک بھی تباہ ہو جاتا، افغانستان بن جاتا، عراق بن جاتا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا کارنامہ دکھایا کہ ملک کو بچا لیا، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جاتا. بچایا تو آپ نے صحیح، لیکن آن واٹ کاسٹ، کس قیمت پہ بچایا؟ کوئی قیمت بھی اس کی دی؟ قیمت یہ دی آپ نے کہ اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر لیا. قیمت دینی پڑتی ہے نا کچھ نہ کچھ. کیا قیمت دی اس کے بدلے میں آپ نے اس ملک کو بچانے کے لیے؟ اپنی آزادی اور خود مختاری کو گروی رکھوا دیا، اپنے عزت نفس کو حوالے کر دیا. اور جو قوم عزت نفس کو حوالے کر دے، جو قوم عزت نفس کو حوالے کر دے، وہ آبرو مندانہ زندگی نہیں گزار سکتی. خدا نے ایک عزت دی ہے نا، بقول اقبال کہے کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، انسان کی بصیرت جب ختم ہو جاتی ہے وہ دوسرے انسان کی بندگی شروع کر دیتا ہے. گوہر داشت ولے نظر قباد و جم کرد، خدا نے اس کو ایک گوہر عطا کیا ہے. وہ گوہر کیا ہے؟ وہ ہے خودداری، سیلف ریسپیکٹ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس خودداری کے گوہر کو بادشاہوں کے حوالے کر دیتا ہے، امیر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، دوسروں کو دے دیتا ہے. جب وہ کسی کی غلامی کرتا ہے، جب وہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، جب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو کیا چیز چلی جاتی ہے اس کے پاس سے؟ خودداری چلی جاتی ہے، سیلف ریسپیکٹ چلی جاتی ہے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خارتا راست، انسان غلامی پہ اتر آئے دوسرے انسانوں کی تو کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. من نہ دیدم کہ سگے پیشے سگی سر خم کرد، میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ اس نے دوسرے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو. کتا کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا، انسان دوسرے انسان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. اور جب انسان دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتا ہے تو خودداری کا سودا کر لیتا ہے، اور جو انسان خودداری کا سودا کرتا ہے وہ کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو کوئی قوم اگر معاذ اللہ اپنے خودداری کا سودا کر لے، کسی دوسری قوم کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دے، سر جھکا دے، اپنے سیلف ریسپیکٹ کو گروی پہ رکھوا دے، پھر بعد میں یہ کہے کہ ہم نے تو بچا لیا. بے شک آپ نے بچایا، بے شک آپ نے بچایا، لیکن اس کی قیمت کیا دی؟ تو یہی آفر سید و شہدا کے سامنے بھی تھی. کیا امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تھے جان نہیں بچا سکتے تھے اپنی؟ کیا وہ کسی بند دروازے میں، بند گلی میں جا کے پھنس گئے تھے؟ نہیں، ان کے پاس بھی راستہ موجود تھا. خود فرماتے ہیں کہ ان دعی ابن دعی قد رکضنی بین اثنتین، اس دعی ابن دعی عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے. بین السلت و ذلہ، ایک طرف ہے سلہ اور ایک طرف ہے ذلہ. سلہ کہتے ہیں تلوار کو، سلہ تلوار. تلوار کس چیز کی علامت ہے؟ تلوار مقابلے کی علامت ہے، تلوار مقاومت کی علامت ہے، تلوار مقاومت کی علامت ہے، مقابلے کی علامت ہے. اور موت کی علامت ہے تلوار بے شک، لیکن دونوں آپشن موجود ہیں، دونوں آپشن ہیں. قرآن کریم کہتا ہے یقتلون و یقتلون، کبھی وہ قتل کر دیتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. مقابلے میں تو پھر یہ ہے، قتل ہو بھی سکتے ہیں اور قتل کر بھی سکتے ہیں. تو تلوار تو اس چیز کی علامت ہے کہ مقابلہ کرو آ کر. تو سید و شہدا فرماتے ہیں دو راہے پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا، ایک طرف ہے مقابلہ، ایک طرف ہے تلوار، دوسری طرف ہے ذلت. مقابلہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو جان بچ جائے گی، تمہاری جان بچ جائے گی، زندگی بچ جائے گی. جس چیز کو تم زندگی کہتے ہو حسین، اس کو ذلت کہتے ہیں. جس چیز کو تم سمجھتے ہو زندگی ہے، یہ حسین کے نزدیک کو زندگی نہیں ہے، حسین کے نزدیک وہ ذلت ہے. ذلت عام ہے زندگی، ذلت عام ہے زندگی. اور فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم برداشت نہیں کریں گے، ذلت ہمیں پسند نہیں ہے، ذلت برداشت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم تلوار کے راستے کو اختیار کریں گے، ہم مقاومت کے راستے کو اختیار کریں گے، ہم مقابلے کے راستے کو اختیار کریں گے. مقابلے کا راستہ حسین کا راستہ ہے، مقاومت کا راستہ حسین کا راستہ ہے. اور جو قوم مقابلے اور مقاومت کو چھوڑ دیتی ہے، جان بچا لیتی ہے، خون بچا لیتی ہے، تو پھر اس کو ذلت آمیز زندگی نصیب ہوتی ہے، اس کو ذلت آمیز زندگی ملتی ہے. حسین فرماتے ہیں انی لا ارا الموت الا السعادہ، میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. موت ان کے نزدیک سعادت ہے. کیوں موت سعادت ہے؟ حیات بھی تو ایک نعمت ہے، زندگی بھی تو خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اگر خدا نے زندگی دی ہے تو زندگی گزارو. نہیں، کس چیز کے مقابلے میں فرما رہے تھے سید الشہداء؟ فرماتے ہیں انی لا ارا الموت الا السعادہ، میں موت کو سعادت کے سبب کچھ نہیں سمجھتا. والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں. کیوں موت کو سعادت سمجھتے ہیں؟ وہ موت جس کے اندر عزت ہے، وہ موت جس کے اندر عزت ہے، اس کے مقابلے میں وہ زندگی جس کے اندر ذلت ہے. ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت آمیز زندگی، ذلت آمیز زندگی گزارنا حسین کے اصطلاح میں زندگی نہیں ہے بلکہ ذلت ہے. تو حسین کا راستہ عزت کا راستہ ہے، حسین کا راستہ آبرو کا راستہ ہے. لیڈرشپ کے لیے شجاعت ضروری ہے. وہ لیڈر جو خود موت سے ڈرتا ہو، موت سے خائف ہو، وہ اپنے فالوورز کو کیا درس دے گا؟ اگر لیڈر خود موت سے ڈرتا ہو، اپنے فالوورز کو کیا درس دے گا؟ وہ اس کے فالوور اس سے زیادہ ڈریں گے. لیکن اگر لیڈرشپ ایسی ہو جو یہ کہتی ہو کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت میرے اوپر آ پڑوں، تو پھر ایسی قیادت کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. دیکھیں جو سید الشہداء نے فرمایا نا، دو چیزوں کے درمیان اس نے لا کھڑا کیا. تو ہر زمانے میں ہر قوم کے سامنے تاریخ اسی طرح کے دو راستے پیش کرتی ہے، یا تو مقابلے پہ آ جاؤ یا ذلت آمیز زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو مقابلے کے راستے پہ آ جاؤ یا ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جو حسین کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ ذلت آمیز زندگی کو پسند نہیں کرتے، وہ مقابلے کے راستے پہ آتے ہیں. جب مقابلے کے راستے پہ آتے ہیں تو جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے ملک کو بچا لیا تو کوئی نہ کوئی قیمت دی، اگر آپ عزت کو بچائیں گے اس کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت دینی پڑے گی. فری تو کوئی چیز نہیں ملتی، فری کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ آبرو مندانہ راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو اس کی بھی قیمت دینی پڑے گی، اور وہ قیمت دینی پڑتی. کیوں آج حزب اللہ نے اگر اپنی 33 روزہ 34 روزہ جنگ کے اندر اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دی اور اس کا جشن انہوں نے منایا، ان کا جشن ہم نے بھی یہاں پر منایا، تو وہ جو جشن انہوں نے منایا تو کوئی قیمت اس کی دی یا نہیں دی؟ اس کی بھی قیمت دی نا، وہ قیمت تو دینی پڑتی ہے. اپنے جوانوں کو انہوں نے قربان کیا، اپنا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کروایا، لیکن سر نہیں جھکایا. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے سر نہیں جھکایا اور انہوں نے قیمت دی تو آج وہ سربلندی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اور قومیں بھی ہیں، وہ بظاہر اپنی جانیں بھی قربان کر رہی ہیں اور ذلیل بھی ہو رہی ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم نے اتنی قربانیاں دے دی، لوگ ہماری قربانیوں کو ریکوگنائز کریں اور ہمارے فیس ادا کریں، ہمارے جو فنڈ رکے ہوئے ہیں وہ دے دیں. بس ہماری قربانیاں جو ہیں وہ فنڈ ریلیز کروانے کے لیے، تو قیمت تو وہاں پہ بھی دینی پڑے گی. آپ قیمت بھی دیں اور ذلت کو بھی برداشت کریں. ایک قوم ہے وہ قیمت دے رہی ہے لیکن دنیا میں آبرو مندانہ زندگی گزار رہی ہے. یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا تعلق لیڈرشپ سے ہوتا ہے، قیادت سے ہوتا ہے، رہبریت سے ہوتا ہے. صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد. اور الحمدللہ اس مکتب کے پاس وہ قیادت ہے. کیونکہ اس مکتب کے پاس کربلا ہے. یہ اس لیے اس مکتب کے پاس ہے کہ اس مکتب کے پاس کربلا ہے. کربلا اصل میں شجاعت ہی کا درس ہے. اصل میں تو اس مکتب کے پاس کربلا ہے, اور جس مکتب کے پاس کربلا ہو تو اس مکتب کو کوئی ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے. جس مکتب کے پاس عزاداری سید الشہدا ہو, یہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو فکر ہے سید الشہدا کی وہ باقی رہے, وہ فکر باقی رہے. دیکھیں تین چیزیں ضروری ہیں, ایک لیڈرشپ, ایک فالوورشپ, ایک امام اور ایک امت. ایک امام اور ایک امت, یہ دو چیزیں تو ویسے ضروری ہیں, اس کے بغیر تو کوئی تحریک چل ہی نہیں سکتی. ایک امام چاہیے, ایک امت چاہیے, ایک ہمت چاہیے. اگر امام ہو امت نہ ہو, نہیں امام تو ہے لیکن وہ امت اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. امت کو بھی فالو کرنا ہوگا نا, خداوند عالم نے ایک لیڈرشپ بھیج دی, امت اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. خدا نے انبیاء کو بھیجا, امت فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. ہدایت فراہم کرنا خدا کا کام ہے. انا علینا للہدا, خدا نے فرمایا ہدایت دینا میرا کام ہے. ہدایت فراہم کرنا خدا کا کام ہے, نبی ہوں, رسول ہوں, امام ہوں, کتاب ہو, کسی بھی طریقے سے ہدایت فراہم کرنا خدا کا کام ہے. ہدایت کو قبول کرنا انسان کا کام ہے. ہدایت کو قبول کرنا انسان کا کام ہے, تو ایک عام ہدایت کے لیے. لیکن اس ہدایت کے اندر پھر امامت, امامت کے لیے تو امام بنانا تو خدا کا کام ہے. انی جاعل کل الناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, لوگ نہیں بنا رہے امام. قال ومن ذریتی, بارہ اللہ میری ذریت میں بنا دے. یہ کیوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے, بس تو نے مجھے بنا دیا نا, میں اپنے ذریت کو خود ہی بنا دوں گا. نہیں, خود نہیں بنا سکتے, اس کے لیے بھی خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ قال ومن ذریتی, میری ذریت کو بنا دے. امام بنانا تو خدا کا کام ہے, لیکن امام کی امامت کو قبول کرنا امت کا کام ہے. یہ قبول کرنا امت کا کام ہے. اگر امت قبول نہ کرے, اگر عمر قبول نہ کرے تو امام کیا کریں گے؟ امام کو 25 سال گھر پہ بیٹھنا پڑتا ہے. امت نے قبول نہیں کیا, اعلان ہو گیا, غدیر میں اعلان ہو گیا, متعدد مقامات پر اعلان ہو گیا, امت کے علم میں یہ بات آ گئی. اب جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے, امت کی ذمہ داری کیا تھی؟ امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ امام کے پاس آ کے تجدید عہد کرتی. امت آ کے شناخت ہو گئی, اعلان ہو گیا, اب امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ امام کے پاس آ کے تجدید عہد کرتی کہ آپ ہمارے امام ہیں, ہماری نصرتیں, ہماری ہمدردی, ہماری اطاعت اور فرما برداری, یہ سب آپ کے لیے ہے. جس طرح ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ فما کم ما کم لا ما ادو بکم, ابھی زیارت عربین میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور صرف آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. وَنُسْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّتٌ, اور ہماری نصرتیں, حمایتیں, یہ سب آپ کے لیے, ایکسکلوسیولی آپ کے لیے ہیں. یہ کوئی آ کے, امت آ کر اپنے امام سے کہے, امت نے کہا ہی نہیں, امت نے کہیں اور میٹنگ کر لی. اب جب نہیں کی, امام خود چل کے آئیں گے, آؤ مجھے ووٹ دو, پارلیمنٹ میں پہنچاؤ, میں تمہارے لیے کام کروں گا. یہ وہ نظام نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا, یا علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کیسی ہے, لوگ کعبے کی طرف آئیں گے, کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جائے گا. امت کو امام کی طرف آنا چاہیے نا, امت کو قبول کرنا چاہیے رہبریت, امت کو اس کی لیڈرشپ کو قبول کرنا چاہیے. اگر عمر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے, کل میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ آپ کسی کو نقشہ بنا کے بھی دے سکتے ہیں ایئرپورٹ کا, راستے کا, آپ کسی کو ویسے بھی سمجھا سکتے ہیں روٹ, اور آپ کسی کو اپنی کار میں بٹھا کے ایئرپورٹ پہنچا بھی سکتے ہیں. تو یہ اس کو میں نے کہا یہ امامت ہے. لیکن آپ کار میں اس کو بٹھا سکتے ہیں جو آپ کی کار میں بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو. اگر وہ آمادہ نہ ہو اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ نے بٹھا دیا ایف آئی آر کٹ جائے گی، پھر اغوا برائے تاوان کا کیس بن سکتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے اس کی مرضی کے بغیر بٹھا دیا۔ تو ایک جینوئن جو اسلامی تحریک ہے اس میں، اور یہ جو جعلی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان میں، ایک نمایاں اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک اسلامی تحریک ہمیشہ پہلے مرحلے پر دعوت دے گی، تبلیغ کرے گی، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر آمادگی پیدا کرے گی تاکہ وہ اس تحریک کو، اس قیادت کو، اس نظام کو قبول کریں اور پھر ساتھ دیں۔ جبکہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں اسلام کے نام پر، آپ دیکھیں ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح چور دروازے سے صحیح آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد لوگوں کے گردنوں پر مسلط ہو جائیں، اور پھر تلوار کے زور پر، کوڑے کے زور پر، قتل کے، پتھر کے، مختلف طریقوں سے قتل و غارت گری کے ذریعے ان کو مجبور کریں، اور ان کے اوپر ایک نظام مسلط کر دیں جو ان کے خیال میں اسلام کا نظام ہے۔ امت کی قبولیت کے بغیر، امت کی قبولیت کے بغیر کوئی بھی نظام کسی بھی معاشرے پر مسلط کیا جائے، خواہ وہ اسلام اور قرآن کا نظام ہی کیوں نہ ہو، اگر امت کی آمادگی کے بغیر کوئی بھی نظام کسی بھی امت پر مسلط کیا جائے وہ استبدادی نظام کہلاتا ہے۔ امت کی آمادگی کے بغیر کوئی بھی نظام مسلط کیا جائے، چاہے آپ قرآن کا نظام مسلط کر دیں، وہ استبدادی نظام ہے۔ اسلام کا نظام وہ ہے جس کے لیے امت کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ کیوں اتنے انبیاء علیہ السلام نے پوری پوری زندگی گزار دی تبلیغ کرنے میں؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے، اتنے لوگ آئے جتنے ان کی کشتی میں تھے، تو کیا کیا انہوں نے؟ چور دروازے سے اقتدار پہ آ گئے، مسلط ہو گئے، قبضہ کر لیا انہوں نے، اسلحہ کے زور پہ آ گئے۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے اتنی تحریکوں کا راستہ اختیار کیا، اتنے مقابلے کا راستہ اختیار کیا، امت کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ وہ مقابلے پر آئے؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے تھے تو فرعون نے کہا اچھا کوئی نشانی لے کر آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں دکھا دیں، ایک تو ہاتھ نکال کر دکھایا، اسے ہاتھ میں سے روشنی نکلی، ایک دم فرعون نے کہا وہ بہت تیز لائٹ ہے بھائی، یہ تو ایک نشانی، اور کیا ہے؟ اور انہوں نے اپنا عصا جو لے کر آئے تھے ڈنڈا، وہ پھینکا اور ایک دم وہ سانپ بن گیا۔ اب ایک دم وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا، تو فرعون تو انسان ہی تھا نا، بہرحال ڈر تو گیا ہوگا وہ، ایک دم کسی انسان کے سامنے سانپ آ جائے، سہم تو گیا ہوگا وہ، پتہ نہیں اس نے کس طرح ریئیکٹ کیا، یہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں، لیکن اندر سے کم از کم ضرور ڈر گیا ہوگا۔ جتنا بھی اسٹرانگ امیجنیشن کا انسان ہو، ایک دم سانپ آ جائے، اجدھا آ جائے، ڈر تو جائے گا انسان۔ اچھا، یہاں پر سمجھانے کے لیے میں بچوں کو، طالب علموں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے اور وہ جو سانپ تھا اس کو ایک اشارہ کرتے ششت کر دیتے خالی، اور وہ سانپ جا کے فرعون کو کاٹ لیتا، ڈس لیتا، فرعون صاحب وہیں گر جاتے، موسیٰ علیہ السلام اٹھا کے سائڈ میں ڈالتے فرعون کو، اس سیٹ پہ آ کے خود بیٹھ جاتے اور کہتے عزیز ہم وطنوں 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ شارٹ کٹ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اتنی طویل جد و جہد کا اور آمادگی کا اور مقابلے کا اور پتہ نہیں کرتے کرتے بالآخر بات وہاں تک پہنچ گئی کہ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے پیچھے لشکر فرعون، وہ تو شکر ہے کہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا فرعون۔ تو اتنا لمبا راستہ انہوں نے اختیار کیا، یہ شارٹ کٹ کیوں نہیں اختیار کیا؟ یہ اصل میں دین کا راستہ نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی روش نہیں ہے کہ اقتدار پہ مسلط ہو کر اور پھر بالجبر کسی نظام کو رائج کرنا۔ کوئی بھی نظام آئے گا، امت خود جدوجہد کرے گی، امت خود کوشش کرے گی، امت اپنی قیادت اور رہبریت کا ساتھ دے گی، اور خود مقابلے اور مقاومت کے راستے سے اس منزل کو حاصل کرے گی۔ امت کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہوگا۔ اور بس یہیں سے میں ایک نقطہ اور عرض کروں کہ یہ جو ہم شکایت کر رہے ہیں کہ مولا 1100 سال ہو گئے، 1200 سال ہو گئے، لوگ تو مہینے اور دن بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں، تو کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ امام سے شکایت کر رہے ہیں، خدا سے شکایت کر رہے ہیں؟ خدا نے تو کہہ دیا جس دن ان کے نصرت کرنے والوں کی تعداد پوری ہو جائے گی وہ ظاہر ہو جائیں گے. یہ بتاؤ کہ نصرت کرنے والے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ اب تک 1100 سال ہو گئے. یہ شکایت کرنے کے بجائے کہ مولا اتنے ہو گئے ہیں، 1100 سال ہو گئے ہیں، 1100 پتہ نہیں اتنے مہینے اور اتنے دن ہو گئے. تو اتنے دن ہو گئے، ایک طالب علم ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، اس کے والدین نے کہا استاد سے کہ آپ ایک اس کا ری ٹیسٹ لے لیں پلیز. استاد نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، آپ اصرار کر رہے ہیں تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں جس دن اس کو یہ لیسن بالکل پکا یاد ہو جائے اس دن میں اس کا ری ٹیسٹ لے لوں گا. ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے. ایک دن پیرنٹس نے آ کر کہا ارے سر آپ نے ابھی تک اس کا ری ٹیسٹ نہیں لیا، 6 مہینے گزر گئے. استاد نے کہا یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں 6 مہینے گزر گئے، اس سے پوچھیں 6 مہینے کیوں گزر گئے. 6 مہینے گزر گئے ابھی تک اس کو یاد نہیں ہوا وہ. میں نے تو کہا تھا جس دن لیسن یاد ہو جائے گا اس دن ٹیسٹ لے لوں گا میں. تو امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. منتظر منتظر اس لیے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. منتظر کس کے ہیں؟ امام. امام خود بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں. وہ کس کے منتظر ہیں؟ وہ اذن الہی کے منتظر ہیں، وہ حکم خدا کے منتظر ہیں. اور خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی نصرت کرنے والے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. جس دن پورے ہو جائیں گے خدا ان کو اذن ظہور عطا کرے گا اور وہ ظاہر ہو جائیں گے. تو کوئی معجزہ نہیں ہوگا کہ ایک دم ایک ایسی ہوا چلے گی کہ پوری دنیا سے فاسق فاجر ظالم جابر نیست و نابود ہو جائیں گے اور ایک دم ہماری حکومت آ جائے گی اور ہم ڈپٹی کمشنر بن جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوشش کرنی پڑے گی امت کو، امام کا ظہور بھی ہوگا، ایک تحریک چلے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، مقابلہ کرنا پڑے گا ظالم جابر فاسق فاجر قوتوں کے ساتھ. تو صرف اس چیز پہ نظر نہ رکھے کہ اس کے بعد ہم ڈپٹی کمشنر بن جائیں گے، بلکہ یہ بھی دعا کریں کہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیک، کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے کٹ کے مر کے آس پاس گرنے والوں میں سے قرار دے. یہ بھی تو ہے نا، ہر انقلاب کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو انقلاب کو انجوائے نہیں کرتے وہ قربانی دیتے ہیں. وہ قربانی اگر نہ دیں تو بعد والے کہاں سے انجوائے کریں گے؟ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے چمن میں بلبلے سوتو ہزار کا موسم. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے کوئی انقلاب آتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قوموں کو آمادہ ہونا پڑتا ہے اور ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلتی. یہ جو اسلامی تحریکوں کے نام پر لوگ مختلف خطوں میں مسلط ہو جاتے ہیں، ان کے پاس دونوں چیزوں کا فقدان ہے. ایک چیز چاہیے مشروعیت الہی اور دوسری چیز چاہیے قبولیت مردمی. یہ حضرت امام خمینی کی اصطلاحات ہیں. مشروعیت الہی یعنی لیڈرشپ کے لیے ایک ڈیوائن لیجیٹیمیسی چاہیے. اگر وہ ڈیوائن لیجیٹیمیسی نہ ہو تو کسی کو حق نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لے. اور تشیع میں اس ڈیوائن لیجیٹیمیسی کو کہتے ہیں ولایت. اگر ولایت نہ ہو تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں جا کے اس قیادت اور رہبریت کو لے. اور دوسری چیز ہے پاپولر ایکسیپٹنس بائی دا پیپل، عوام کی طرف سے، امت کی طرف سے قبولیت. اگر امت قبول نہ کرے تو آپ کوئی بھی نظام اس معاشرے میں رائج اور نافذ نہیں کر سکتے. لیکن جس طرح کے ہمارے ملک کے ایک حصے میں بھی ایک زمانے میں ہو گیا تھا اور دوسرے خطوں میں دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ قبضہ کر لے دیتا ہے ایک علاقے میں، اس کے پاس کوئی 1000 2000 5000 جنگجو ہوتے ہیں اور باقی لوگ بیچارے ڈرتے ہیں ظاہر ہے ان سے، اور اس کے بعد وہ اسلام لے کے آ جاتے ہیں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے کوڑے لگانے کا. اسلام نام ہے گردن کاٹنے کا، اسلام نام ہے سنسار کرنے کا. اسلام ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے یا اسلام ہمارے لیے خود ایک مسئلہ بننے کے لیے آیا ہے؟ کیا اسلام صرف سزائوں کا نظام سے نافذ ہوتا ہے؟ نہیں، اس دین اسلام میں فقط سزائیں ہیں یا دین اسلام میں تربیت کا کوئی نظام بھی ہے؟ کیا معاشرے کی اصلاح سزا سے ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ بنیادی غلط فہمی ہے. معاشرے کی اصلاح سزا سے نہیں ہوتی، معاشرے کی اصلاح تعلیم و تربیت سے ہوتی. معاشرے کی اصلاح کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس کے لیے آئے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے آئے. جب ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں لوگ پاک و پاکیزہ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، باشعور ہوں گے، حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، تو پھر اس معاشرے کے لیے اچھے قوانین، الہی قوانین کی ضرورت پڑے گی. جس معاشرے میں میجورٹی کرپٹ لوگوں پر مشتمل ہوگی، وہاں آپ قرآن کا قانون لا کے نافذ کر دیں، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرض کریں آج آپ نے طے کر لیا کہ ہر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو. اب ہر دوسرا آدمی چور ہے، کوئی جناب اربوں میں چرا رہا ہے، کوئی کروڑوں میں چرا رہا ہے، کوئی لاکھوں میں چرا رہا ہے، کوئی سینکڑوں میں چرا رہا ہے، جس کو جتنا موقع مل رہا ہے. کوئی بجلی کی تار میں کنڈا ڈال دیتا ہے، کوئی کم تول دیتا ہے، کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے، مختلف لیول کے چور ہیں. اگر آپ واقعی ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں، پھر تو پورے ہاتھ والے مشکل سے ہی ملیں گے معاشرے میں، سارے ٹنڈے ملیں گے. اگر آپ قرآن پہ عمل کر لیں تو کیا کریں بھائی، قرآن کا حکم تو ہے نا واضح، کوئی انکار کر سکتا ہے قرآن کے حکم سے؟ قرآن کے حکم سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ہاتھ کاٹو چور کا. تو ایسے معاشرے میں قرآن کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. جس معاشرے میں ابھی تک تعلیم و تربیت کا مرحلہ پورا نہیں ہوا، جس معاشرے میں ہاتھ کاٹنے والا حکم کہاں آیا؟ مکے میں کیوں نہیں آیا؟ مدینے میں کیوں آیا؟ مکے میں تو بڑے بڑے چور موجود تھے، لیکن مکے میں ہاتھ کاٹنے والا حکم نہیں آیا، مدینے میں آیا. ایک ایسا معاشرہ پہلے وجود میں آیا جو وحی اور رسالت کی تعلیمات سے منور ہو چکا تھا، جہاں کے لوگ تربیت یافتہ ہو چکے تھے، جہاں ایک ایسا ماحول ان کو دیا گیا جس میں وہ نیک بن کے، ایماندار بن کے زندگی گزار سکتے تھے، جہاں معاشرے کی اصلاح کے لیے اچھے اور مفید قوانین آئے اور ان قوانین کا اجرا ہوا اور ان کے فیوض و برکات معاشرے میں نظر آئے. اور جب ایک صالح معاشرہ قائم ہو گیا، اس صالح معاشرے کے اندر جب کسی نے کرپشن کی کوشش کی، چوری کی اور دیگر برائیاں کی، تو ان کو سزا دی گئی سخت ترین سزا، ایگزیمپلری پنشمنٹ. اب یہ سزا ہر آدمی کو نہیں ملے گی، یہ ان چند لوگوں کو ملے گی جو اس صالح معاشرے کے اندر کرپشن پھیلا رہے ہیں. اور جب چند لوگوں کو سزا ملے گی تو پھر کوئی اور اس جرم کو دوبارہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، سب کے ہاتھ نہیں کاٹنے پڑیں گے. تو سزاؤں کے نظام کے ذریعے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے. لیکن آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. قبضہ کرنے کے بعد ایک دم کوڑے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تلوار مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن کا حکم ہے. ہے قرآن کا حکم، لیکن کس معاشرے کے لیے؟ ہر قرآن کا حکم ہر انسان کے لیے ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن میں، چور کے ہاتھ کاٹ دو، آپ نے کسی چور کو پکڑ لیا، فرض کریں رنگے ہاتھوں، وہ اقرار بھی کر رہا ہے ہاں میں نے چوری کی. اقرار سے مراد یہ کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی معاف کر دو وغیرہ وغیرہ، اقرار ہو گیا نا. اب کیا کریں گے آپ، قرآن پہ عمل کریں گے؟ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اب؟ نہیں کاٹ سکتے. یو آر ناٹ آتھورائز، آپ آتھورائز نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دیں. قرآن کا حکم ضرور ہے، قرآن کی آیت ضرور ہے، لیکن یہ آیت ہے قاضی کے لیے. آپ صرف جا کے گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا اس نے چوری کی، بس. آپ کو حدود کے اجرا کا حق حاصل نہیں ہے، حدود کے اجرا کا حق اس کو حاصل ہے جو صاحب ولایت. اگر ولایت نہ ہو حدود جاری نہیں کر سکتا وہ. اسی لیے مولا کائنات نے قاضی شرعی سے فرمایا کہ تو جس سیٹ پر بیٹھتا ہے خضابت کی کرسی پر, اس پر یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا وصی نبی بیٹھ سکتا ہے, یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا وصی نبی بیٹھ سکتا ہے یا شقی و بدبخت بیٹھے گا. اگر نبی اور وصی نبی نہیں ہے, اگر ولایت اس کے پاس نہیں ہے اور پھر بھی وہ اس سیٹ پر آ کے بیٹھ جائے قضاوت کی کرسی پر, تو وہ شقی و بدبخت ہوگا. تو حدود کا اجرا ہر شخص کا حق نہیں ہے. بہرحال آج کی بحث کا ہم ہی رک دیتے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور کسی نتیجے تک ظاہر ہے کہ اس کو پہنچانا ہے اس پوری گفتگو کو. تو شجاعت ضروری ہے, امت کے اندر ہمت ضروری ہے. فقط امت نہیں, ابھی تو امت ہے امام نہیں ہے, امام ہے تو امت نہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ امام اور امت کے درمیان ہم آہنگی ہو گئی لیکن امت نے ہمت نہیں دکھائی, وہاں انقلاب ناکام ہو گیا. اور جہاں پر امام بھی ہے اور امت بھی ہے اور امت کے اندر ہمت بھی ہے, وہاں انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. تو قوم کو بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور قیادت کو بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ شجاعت کا درس جو ہے وہ کربلا سے ملتا ہے. کربلا میں تو شجاعت ہی شجاعت ہے. یہ جو ہم حضرداری کرتے ہیں یہ بھی اسی لیے, ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہیں وہ تیغ آبدار, جوش نے کہا تھا کہ ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہیں وہ تیغ آبدار, سنگ و آہن میں اتر جاتی ہے جس کی نرم دھار. ہے مگر مردانگی کو ان خنک اشکوں سے آر, جن کے سینوں میں نہ پنہا ہوں شجاعت کے شرار. اشک بے سوزے دروں پانی ہے ایما کی قسم, قلب شبنم پر شعائے مہر تاباں کی قسم. یہ جو اشک ہیں ان اشکوں کے اندر ایک سوزے دروں چاہیے, ایک حرارت چاہیے, ایک شجاعت کی تڑپ چاہیے. وہ حرارت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اِنَّ فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. حسین کے قتل میں ایمان والوں کے دلوں کے لیے ایک حرارت ہے, ایک ایسی حرارت لن تبرد ابدا, جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. یہ حرارت ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ایک مرتبہ اور وہ آگ بھڑک اٹھے. جہاں عشق حسین کی آگ ہوگی وہاں پر شجاعت ہوگی, وہاں شجاعت ہوگی. تو شجاعت تو کربلا میں بٹ رہی ہے, اور کربلا میں سے مراد فقط حسین نہیں ہے, حسین کے ساتھی بھی ہیں, ان کی شجاعت بھی بے مثال ہے. اور فقط حسین کے ساتھی بھی ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اسیران کربلا جو بظاہر اسیر ہیں, جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں, لیکن شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ابن زیاد کبھی ان کو کہتا ہے نا کہ لے جا کے ان کو قتل کر دو, ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا من انتا, کون ہو تم؟ کہا انا علی ابن الحسین, میں علی ابن حسین ہوں. ابن زیاد نے کہا کہ کیا معاذ اللہ خدا نے کربلا میں علی ابن حسین کو قتل نہیں کرایا؟ امام نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا علی ابن حسین, جس کو تیرے آدمیوں نے قتل کیا. ابن زیاد نے کہا خدا نے قتل کروایا. امام نے کہا تیرے آدمیوں نے قتل کیا. کیونکہ بنو امیہ یہی چاہتے تھے کہ جبر کے نظریے کو پروموٹ کریں, یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب معاذ اللہ خدا نے کرایا ہے. لہذا امام وقت, حجت خدا, دین کے وارث, شریعت کے وارث, کتاب کے وارث, وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کوئی شخص دین کی تعلیمات کو مسخ کرے؟ آپ نے مقابلہ کیا اس کا, آپ نے قرآن کی آیت پڑھی. غصے میں آ گیا ابن زیاد, اس نے کہا لے آ کے اس کو بھی قتل کر دو. جیسے اس نے کہا اس کو بھی لے آ کے قتل کر دو, تو امام سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقع خاردار ہے, اسیری بے شک ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, مصائب اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک مرتبہ پلٹ کے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ابل قتل تو حد دنی, کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ ان قتل لنا العادہ, قتل ہونا ہماری عادت ہے, و شہادت لنا الکرامہ, اور شہید ہونا ہمارے لیے عزت کی بات ہے. تو مجھے قتل کی دھمکی نہ دے, میں تیرے قتل کی دھمکی کی وجہ سے باز آنے والا نہیں ہوں. تو شجاعت نہ فقط حسین اور اصحاب حسین میں نظر آئے گی بلکہ شجاعت آپ کو اسیران کربلا کے اندر نظر آئے گی. ابن زیاد جسے لوگ بہت ڈرتے تھے لیکن یہ اسیران کربلا ہیں, ابن زیاد کے روب میں, خوف میں, دبدبے میں نہیں آنے والے ہیں. ابن زیاد کیا, یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے, 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک ڈگنیٹریز, معززین شہر, علماء, فقہا, حافظان قرآن, فورن ڈیلیگیٹس, فوج کے اعلیٰ افسران, ڈپلومیٹس, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. 700 افراد کی موجودگی میں, جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہی ہیں نا, ان لوگوں کی موجودگی میں یزید کفریہ اشعار بک رہا ہے. یزید کفریہ اشعار پڑھ رہا ہے, کہتا ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا, نہ کوئی وحی اتری, معاذ اللہ یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جنہوں نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے رچایا. تو وحی اور رسالت کا انکار کر رہا ہے, صریحاً کفر بک رہا ہے. 700 انسان بیٹھے ہوئے ہیں, چپ ہیں, خاموش ہیں, کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے, اے یزید تو جو باتیں کر رہا ہے یہ تو صریحاً اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں, اور تو مسلمانوں کا امیر ہے, تو خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے, تو امیر المومنین کہلاتا ہے, اور تو وحی اور رسالت کا انکار کر رہا ہے. کسی کے اندر جرت نہیں ہے. اگر کسی کے اندر جرت نظر آتی ہے تو جناب زینب کے اندر نظر آتی ہے. ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, مہلن مہلن یا یزید, آہستہ آہستہ, زیادہ آگے نہ بڑھ, اتنا آگے نہ بڑھ, خدا اگر کسی ظالم کو مہلت دیتا ہے تو وہ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ وہ خدا نے ان کو مہلت دے دی ہے, خدا نے یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کرے. کسی کے اندر ہمت ہے یزید سے اس لہجے میں گفتگو کرے, کسی کے اندر ہمت ہے کہ یزید کو وہ جملہ کہے جو شہزادی نے کہا کہ اس شخص سے خیر کی توقع کیا کی جائے کہ جس کے جسم کا خون اور گوشت پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبانے والی کے خون اور گوشت سے بنا ہو. یزید اپنے وہم و گمان میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس بھری ہوئی محفل میں جہاں وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے وہاں کو اس لہجے میں مخاطب کر سکے. ہاں, یہ جناب زینب ہیں جنہوں نے یزید کو مخاطب کیا. تو یہ شجاعت ہے جس کی وجہ سے حسین کا پیغام آج ہم تک پہنچا. اگر یہ شجاعت اور شہامت کا مظاہرہ نہ کرتے یہ تو یہ پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا. نائے نئے در نئی نوا, می ماند اگر زینب نبود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی. لیکن شہزادی نے یہ عہد کیا اپنے بھائی سے کہ میں آپ کے پیغام کو کربلا میں دفن نہیں ہونے دوں گی. بازاروں میں جانا ہے, درباروں میں جانا ہے, وہ اپنی جگہ, مصائب اپنی جگہ, لیکن آپ کے پیغام کو چار دانگے عالم میں میں پہنچا کے دم لوں گی. اور یہی ہوا کہ وہ پیغام ہر جگہ پہنچ گیا, اور یہ پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچا کہ یزید رہا کرنے پر مجبور ہو گیا. یزید رہا کرنے پر مجبور ہوا, ورنہ کہاں یزید اور کہاں وہ کہتا ہے پیغمبر میرے خواب میں آئے. ارے یزید کے خواب میں پیغمبر, وہ تو وحی اور رسالت کا مذاق اڑانے والا ہے, اس کے خواب میں پیغمبر کیا آئیں گے. لیکن اس نے دیکھا کہ ان اسیروں کی وجہ سے, امام سجاد کے خطبے کی وجہ سے, جناب زینب کے خطبے کی وجہ سے ماحول اس کے خلاف ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے سیدہ سجاد کو بلایا. جب بلایا ایک مرتبہ بی بی یہاں پریشان ہوئیں اور تشویش میں ہوئیں کہ ایسا نہ ہو سیدہ سجاد کو کوئی نقصان پہنچائے. امام سجاد جب یزید کے پاس پہنچے تو جاتے ہی کہا کہ تین باتیں میں تیرے سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے قتل کروا دے تو ان بیویوں کو کسی کے ذریعے مدینہ بھیجوا دینا. اللہ اکبر. یزید نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا, میں تو آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا کہ اچھا, اگر تو رہا کرنا چاہتا ہے تو ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے. یزید کہتا ہے کہ سید سجاد, اس لوٹے ہوئے سامان میں ایسی کون سی قیمتی شے ہے جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ کو میں اس سے زیادہ قیمتی چیزیں دے دیتا ہوں یا میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں. آپ نے کہا, ظالم تجھے کیا پتا اس کے اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں؟ ارے اس کے اندر میری جدہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی وہ چادر ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی جاتی تھیں, اور کہتی تھیں کہ میری زینب جب بڑی ہوگی تو یہ چادر اڑے گی. وہ میری جد کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چادر ظالم انہیں لوٹ لی, وہ چادر مجھے واپس چاہیے. اور اس طرح فرمایا کہ جب سے میری پھپھی کہتی ہیں کہ جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں اب تک اپنے پیاروں کو جی بھر کے رو نہیں سکے, ان کا ماتم نہیں کر سکے. ارے کوئی ایسی جگہ کا انتظام کر دے جہاں ہم دل بھر کے ان کا ماتم کر سکیں. اور اس طرح شام میں ماتم کا اہتمام ہوا. شام میں وہ مجلس برپا کی گئی جہاں پہلی مرتبہ شام کی عورتوں نے بیویوں کو پرسا دیا. آج تک کسی نے پرسا نہیں دیا تھا. جب تک یہ اسیروں کا کاروان آیا تھا تو لوگ پتھر مار کے استقبال کرتے تھے. آج پہلی مرتبہ بیویوں کو کسی نے پرسا دیا. اور پھر جب رہائی ہوئی ایک مرتبہ بیویاں جانے لگیں زندان سے باہر. شام کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے کہا, اے شام کی عورتوں, دیکھو اس زندان میں جب ہم آئے تھے تو حسین کی ایک نشانی اس زندان میں تھی جس کو رہائی کا بہت شوق تھا. جب پرندے شام کو واپس جاتے تو پوچھتی تھی یہ پرندے کہاں جاتے تھے. بھائی کہتے ہیں کہ بہنا یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو پوچھتی تھی کہ ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے. اس کو گھر جانا نصیب نہ ہوا, اس کی قبر ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھو اگر یہاں سے تمہارا گزر ہو اس کے لحد میں ایک چراغ روشن کر دینا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالامال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. مومن کرام جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما. مسلمانوں کی وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہیں انہیں طول عمر عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.